احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. یہ سورہ حجرات کی آخری 6 آیات ہے اور ان کا ایک روا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں بنا دیا قوموں اور قبیلوں کی صورت میں تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا پرست ہے. یقیناً اللہ علیم ہے اور خبیر ہے. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بخشش والا مہربان ہے. مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر سب میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وہی ہے جو سب کے لیے. کہیے، کیا تم اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ حالانکہ اللہ کو جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کو ہر شے کا علم رکھتا ہے. وہ آپ پر احسان بھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. کہیے، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ بھرے، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ سکھائی. اگر تم سلواتے سکتے ہو، یقیناً آسمانوں اور زمین کی ہر چھٹی چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ بالکل آغاز میں کیا گیا تھا، مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کے بعد نہایت اہم معاملات میرے بحث ہیں. قرآن مجید کی سورتوں کا یہ اسلوب اس سورہ حجرات کے حوالے سے ذہن نشین کر لیجیے. ایک مکمل سورت 18 آیات پر مشتمل، 2 رکوعوں پر پھیلی ہوئی، لیکن اس میں نہ کہیں نماز کا ذکر آیا ہے نہ زکات کا ذکر آیا ہے. بہت سی وہ چیزیں کہ جو قرآن مجید میں بہت ہی تکرار روایتوں کے ساتھ آئی ہے, وہ اس پوری صورت میں موجود نہیں. معلوم ہوا کہ ہر بحث کا اور ہر محلے پر گفتگو کا ایک محل ہے اور مقام. ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ ترتیب بہت زیادہ پیش نظر رکھی گئی ہے کہ نماز اور زکات اور لفظ سے اعراض یہ نہیں کہ ان کی اہمیت میں انتہائی اہم ہے, لیکن خاص طور پر کس پہلو سے انفرادی صورت کردار, شخصیت کی تعمیر, تعمیر خودی, اس اعتبار سے وہ چیزیں اساسی اہمیت کی حامل ہیں. لیکن یہاں جو بتائی زیر بحث ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اجتماعیت کی بھی اعلیٰ ترین سطح. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا, اجتماعیت کی پہلی منزل گھر ہے, کنبہ ہے. اجتماعیت کی دوسری منزل معاشرہ ہے, سماج, سوسائٹی. اور اجتماعیت کی بلند ترین منزل ہے جس کو ہم حیات ملی, حیات قومی, جسے ہم ریاست اور حکومت کے مسائل سے تعبیر کرتے ہیں. سورہ حجرات اس سطح پر مسلمانوں کی زندگی اور اس کے عملی پہلوؤں سے بحث کر رہی ہے. اس آخری حصے کو بھی بغرض تقسیم دو حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے. پہلا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے, آیت نمبر 13, انتہائی اہم. اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجیے کہ اس صورت کے عام اسلوب کے برعکس یہاں خطاب کے لیے الفاظ آئے ہیں یا ایھا الناس, حالانکہ اس سے پہلے 5 مرتبہ تکرار ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. یہ بات ایسے ہی نہیں ہے. جو بات یہاں بیان کرنی مقصود ہے اس کے اعتبار سے واقعتاً خطاب کے لیے الفاظ بدل جانے چاہیے. یہاں وہ اصول زیر بحث ہے جو پوری نئے انسانی پر محیط ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے تعلیم ہے جو اس آیہ مبارکہ میں وارد ہو رہی ہے. اے لوگوں, اے بنی نئے آدم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے خالق ہم تھے, اور ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ابھی میں بعد میں کروں گا کہ ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے. پھر یہ کہ ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں اور خاندانوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا, جن میں ظاہری فرق تفاوت ہے, رنگوں کا فرق ہے, زبانوں کا فرق ہے, نقش و نگار مختلف ہے, چہرے کی ساخت مختلف ہے. یہ تمام تبدیلیاں, یہ تمام فرق اور تفاوت کے معاملات حقیقی ہو جاتے ہیں. قرآن ان کا انکار نہیں کرتا, لیکن ان کا مطلب کیا ہے؟ میں تہار رکھوں, یہ بنا عزت فرق نہیں ہے. ان کی بنیاد پر کوئی افضل اور اعلیٰ اور کوئی کم تر نہیں ہے, کوئی ادنا نہیں ہے, کوئی اعلیٰ نہیں ہے. بنا عزت فرق ان میں سے کوئی چیز نہیں. ان کا اصل مقصد, ان کا اصل فائدہ صرف باہمی تعارف ہے. آپ دور سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چینی چلا رہا ہے, یہ جاپانی چلا رہا ہے, یہ اس کا تفریح کرنے والا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا سا بھی انسان اپنے مشاہدے کو اگر تربیت دے لے تو معلوم ہو جائے گا کہ افریقہ میں بھی یہ سب خرچہ کرنے والا ہے, یہ نائجیریا کرنے والا ہے, یہ موریتانیا کرنے والا ہے. یہ جو فرق ہے, رنگوں کا فرق ہے, سپنے سماج کا فرق ہے, ناپ نقشے کا فرق ہے, اس کی وجہ سے دیکھتے ہی نبال کتنی معلومات ہے کہ جو انسان کو ساری طرح پر حاصل ہو جاتی ہے. اس شخص کا جغرافیائی پس منظر, اس کا تاریخی پس منظر, اس کا تہذیبی پس منظر, وہ جس ماحول میں پلا اور بہا ہے, جن جن عوامل کے وہ زیر اثر رہا ہے اپنی تربیت کے دوران, یہ ساری چیزیں صرف ایک شخص کو دیکھنے سے حاصل ہو گئی. یہ ہے برحقیقت فائدہ اس فرق و تفاوت کا, اس فصل و صباحت کے اندر فرق و تفاوت کا, رنگوں کے فرق و تفاوت کا. میں کہاں رکھوں تاکہ تم باہر چیزوں کو پہچان سکو. اگر تمام انسان ایک ہی رنگت کے حامل ہوتے, ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے, یہ مناسبی اس درجے انسان کے احساس کے لیے کتنی بھاری ہوتی اس سے پتہ لگا. واقعہ یہ ہے کہ آپس کی پہچان کا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا. بتا ہوتا دو جڑوا بھائیوں کے مابین مغالطے ہوتے ہیں, اس سے بڑے بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کے واقعات بنے دینے تھے کہ ان کا ناپ لگتا کیونکہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے پہچان میں غلطی ہوتی ہے. قرآن نے اس کو معین کر دیا کوئی چیز عزت اور سراست کی بنیاد نہیں، تمہارے سننے سے سب سے زیادہ باعزت صرف اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بڑھ کر متقی ہے، سب سے زیادہ خدا پرست ہے، سب سے زیادہ جس میں آخرت کے مواخذے اور محافظے کا احساس مستحضر ہے، وہ سب ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت. اور یہ تقویٰ اگر یہ خیال آئے یہ تو نفسی حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ بار بار اپنے سینہ مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اب تقویٰ ہاں ہونا تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے. کہ اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تقویٰ تو ایک مقصد سے ہے تو فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، اللہ حلیم ہے اور خبیر ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے تو کتنا ہے، لہٰذا اس کے ہے جو درجہ بندی ہونے والی ہے، اس کے ہے کسی کی عزت و شرافت و کرامت کے اعتبار سے جو مقام معین ہوگا وہ اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہوگا، وہ جس کی ہر چیز سے جو باخبر ہے وہ ذات ہے کہ جو معین کرے گی کہ کسی کا کیا درجہ ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے. یہ تو اس آئے مبارکہ کا یہ سمجھئے کہ ترجمے کے اعتبار سے نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ ترجمہ ہو گیا. اب اس پر ایک طریقے کے بعد سے غور کیجیے کہ یہ آیت بھی ایک برزخی نوعیت کی آیت ہے. سورہ حجرات کے درمیانی حصے کی طرف بھی اس کا ایک رخ ہے، اور ایک اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو اس تیسرے حصے کے مضامین سے نکال لے اس آیہ مبارکہ کا وہ رخ جو ثابت کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ تمسکر اور استحضار اپنے بارے میں عزم، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، دوسرے کو بنظر استحضار دیکھنا، اس کی سب سے بڑی بنیاد جو دنیا میں رہی ہے وہ یہی رنگ اور نسل کا ایک فخر اعلیٰ اور ادنا کی ایک تفریق اور تقسیم، نسلیں کچھ برتر ہیں اور کچھ گھٹیا ہیں، قومیں کچھ افضل ہیں اور کچھ ادنا ہیں، یہ تفریق یا کچھ پیشے ہیں جو اعلیٰ سمجھے گئے ہیں اور کچھ پیشے ہیں جو گھٹیا سمجھے گئے ہیں، کوئی شخص پیدائشی اعتبار سے گھٹیا سمجھا گیا اور کوئی پیدائشی اعتبار سے شہباد کے گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے تو یہ کھانا لکڑی سے، اور کوئی اگر کسی چوہے اور چنار کے گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ سنتر لکڑی سے. یہ بنیاد ہے کہ جس سے کہ در حقیقت وہ ساری برائیاں جنم دیتی ہیں کہ جن سے سورہ حجرات کے درمیانی حصے میں روکا گیا. یہ نسل اور نسل اور رنگ و خون کا ایک فخر تھا، اور اس میں باہمی مسافرت پر تباہی کا ایک انداز، فخر و مباحات کی بنیاد اس کو بنانا اس کی جڑ کٹ گئی. یا ایھا الناس انا خلقناکم، تمام انسان دو اعتبارات سے برابر ہے، ایک تو سب کا خالق ایک ہی اللہ ہے، کوئی دو پیدا کرنے والے نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ پیدا کرنے والا ہو اور کوئی گھٹیا پیدا کرنے والا ہو، کسی برہمن کا خالق کوئی اعلیٰ خالق ہو اور کسی شدر کا خالق یہ ہے جو کوئی گھٹیا خالق ہو. وحدت خالق وحدت الہ، اس اعتبار سے اس سطح پر تمام انسان یکتا ہے، ایک سب میں کھڑے ہیں. اور دوسرے اس اعتبار سے یہ قلبے اور قبیلے اور قومے اور نسلوں یہ تو بات کی پیدا بات ہے، ان سب ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے، ایک آدم اور ایک حیا، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت، تم سب حقیقی بھائی بہن ہو، تم سب سگے بہن بھائی ہو، تمہارے ماں بہن کوئی تفریق جو ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تمہارا خالق ایک، اصل تمہارے والدین بھی ایک ہی ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، یہ تفرقے، یہ تفریقے، یہ تقسیمیں، یہ فرق و تفاوت شکلوں سے باہر کا، رنگت کا، صرف ایک فائدہ ذہن میں رکھو کہ اس سے دوسرے کو پہچان لیتے، اس کے سوا اس میں سے کسی چیز کو اگر تم نے شرافت اور عزت کی بنیاد سمجھا تو جان لو کہ قرآن کے فکر سے تمہاری سوچ بنیادی طور پر مستحکم ہو گئی، تمہارا یہ نقطۂ نظر قرآن کے نقطۂ نظر سے اپنی جڑ اور بنیاد کے اعتبار سے مستحکم ہوئی. تو یہ رخ تو ہوا اس کا اس ثابت مضمون کی طرف جو سورہ حجرات کے درمیان حصے میں آ چکا ہے. अब आइए इसके दूसरे हिस्से की तरफ। वाकया ये है कि इस्तेमालियात इंसानियत के एतबार से ये एक बड़ा इंकलाबी फिक्र है जो कुरान ने दिया। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंसान ने इस्तेमालियत के एतबार से जो इरतकाई मराहिल तय किए हैं, जिसमें कि वो कबीले से आगे बढ़कर शहरी रियासतों और फिर हुकूमतों और सल्तनतों से होकर एक रियासत के कॉन्सेप्ट तक, नेशनल स्टेट के कॉन्सेप्ट तक आया है, और अब इंसान इस बात को शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है कि आलमी रियासत इंसानी मात्रा और एक आलमगीर रियासत जो है वो अगर कायम न हुई तो बहुत बड़ी तबाही और हालनाती है कि जिससे इंसान बेचार हो सके। लेकिन इसके लिए कोई बुनियाद, कोई जड़, कोई असास इंसान के साथ मौजूद नहीं। कौमियतों के माबैन, नेशनैलिटीज के माबैन ऐसी हदें काफी कायम है कि इसको क्रॉस करना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं। अगर कौमियत की बुनियाद नफी पर है तो नफी को तब्दील नहीं हो सकती। अगर इसकी बुनियाद पर इंसानों को तकसीम किया जाए तो ये तकसीम मुस्तकिल होगी। अगर नेशनैलिटी की और कौमियत की बुनियाद रंग पर हो तो ये रंग नाकाबिल तगैर है। इसी तरह इंसानों के माबैन अगर तकलीफ उनकी खानों की रंगत की बुनियाद पर हो तो जाहिर है कि ये भी एक नाकाबिल अमूर खलीज है, इसको किसी तरह काटा नहीं जा सकता। चुनाचे हम देख रहे हैं आज के दौर में इंतहाई मुतमदन महाशियों में भी कमरी की ये रंगत अमरीका जैसे मुल्क में एक ऐसा मसला बनी हुई है कि सारे हुकूमत के वसाई लेकर आए, सारे वराय इजलास के इस्तेमाल के बावजूद और फिर जोर और तमाम नस्ल इतिहास के बावजूद ये जो बोध है रंगत का, उसकी बिना पर जो कलबी बोध है उसकी खलीज को काटना इंतहाई मुश्किल बन गया। ये है दर हकीकत वो तमाम तरह के तकाबुद्दीन की जड़ का आश्रय ये यहाँ निभा का इंसान होने की हैसियत से इंसान बराबर है मसावी। ये जो अल्लामा इकबाल का मैंने शेर आपको इससे पहले सुनाया कि कुल मोमिन हिकमत मंजर दिलस हुर्रियत फरमाया है आबो दिलस ना सके में उनकी आजात आंदा वरने आगे ही मसादात आंदा। मर्द मोमिन, बंदे मोमिन जिसके सहन का ताना बाना इन आयात मुबारका की बुनियाद पर बना है, वाकया ये है कि इसकी सोच में, इसके फिक्र में, इसके अंदाजे और फिक्र में, इसके दावियाई निगाह में इन चीजों के पता ही कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ना सके गए उनके याद आता अंदा ये फर्क ये कमीज बोताने सही वो कबाइल को तोड़ और बोताने रंगे सिंह को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जाए, न ईरानी रहे बाकी, न तो ईरानी न अफगानी। इस्लाम ने इसके लिए दो मुस्बत असाफा कायम किया कि तमाम इंसानों के माबैन ये दो चीजें मुस्तरक हैं, वहदत इलाह, वहदत आदम। मस्जिद बईद का रहने वाला और मगरब बईद का रहने वाला इन दो वहदतों के एतबार से बिल्कुल एक खतरे हैं। इंतहाई सफेद सुर्ख रंगत रखने वाला और इंतहाई सियाह कायम एक हरसा का रहने वाला हबशी और एक कहीं शिमाली इलाकों के रहने वाले सिर्फ सफेद रंगतों के शामिल लोग तो दोनों बराबर है इस एतबार से कि दोनों का खालिक अल्लाह और दोनों नस्ल आदम से। ये दो मुस्बत असाफात है वहदत इंसानी की जो कुरान मजीद प्रारंभ करता है, जिनकी बुनियाद पर वाकई अगर मुस्तकबिल में कोई इंसानी मात्रा कायम होने वाला है और अगर सिलवाते तकाजा है कि एक आलमगीर रियासत कायम हो तो उसके लिए ये दो असाफात है जिनको उजागर करना बहुत जरूरी है। और ये समझ लेना चाहिए कि जिस सिल्क में अब हमारे तमज्जुल का जो इरतका हो रहा है उसका लाजमी नतीजा, उसका तकाजा है सिल्क के पास, वही तकाजा है जिसके तहत कभी लीग ऑफ नेशंस बनी थी। लेकिन क्योंकि अर्ज तो थी, तकाजा तो था, लेकिन उसके लिए तो वहां से बुनियाद न थी, कोई मुस्बत असरात न थी, लिहाजा लीग ऑफ नेशन नाकाम होकर रह गई। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि बेचारी कई रोज से बन तोड़ रही है, डर है कदर बद में मेरे मुंह से निकल जाए, वो आते होकर रहा। लेकिन ये तकाजा शदीद था, इस तकाजे ने फिर यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया। लेकिन ये तो हो भी क्योंकि वो असली बुनियाद सामने नहीं है, लिहाजा वो भी एक ऐसा इदारा तो बनकर रह गई है कि जो सुपर पावर के जो तहत सुधार जो उनके मसादात हैं उनका तहफ़ करे, लेकिन उससे भी किसी पायदार अमन के क्याम में मदद मिलने की तमक्को नहीं है। ये सूरत हाल जो है दर हकीकत एक अजीब डायनामा है ہمارے ظاہر کے فاصلے ختم ہو چکے ہونے کے درجے میں آ گئے. دنیا سکھر چکی ہے, اب تمام ملک جو ہے وہ شہر کے محلوں کے معلوم فاصلے کا کوئی وجود نہیں رہا. لیکن فاصلے کی یہ ساری کمی صرف خارج میں آئی, دلوں میں بوجھ موجود ہے. نسلوں کا فرق ہے, رنگوں کا فرق ہے, زبانوں کا فرق ہے, من دیگرم تو دیگری, ان میں سے ہر بنیاد پر نئے انسانی پھٹی ہوئی ہے, پھٹی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے قریب ہونے کی بجائے نفرت اور غیرت کی خلیجیں جو ہیں لوگوں کے مابین آئی ہیں, ان کو اگر ساتھنا ممکن ہے تو اسی طور پر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بات مجھے نصیب ہے کہ یہ چیز دشمنوں نے تسلیم کی, تو اس معاملے میں پہلی اور آخری مرتبہ جو کامیابی ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں جیون کو, اگر کہ عام طور پر تو صرف خالی تو صرف فکشن کی اعتبار سے مشہور ہے, لیکن یہ کہ تاریخ ہے نئے انسانی کریم کی دو کتابیں واقعہ یہ ہے کہ سہکار کا درجہ رکھتی ہے, سائنس ہسٹری آف دی ورلڈ اور کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اس موثر ذکر کتاب میں وہ سب اس کے باوجود کہ اس میں حضور کی سیرت سیرت پر بڑے ہی وسیق حملے کیے, اور اس کا ذکر مطلب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اسے حضور سے عقیدت نہیں ہے, بغض ہے. اور عربی زبان کی وہ کہاوت سامنے رہے کہ الفضل ما شهدت به الاعداء, اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے, تو وہ دشمن ہے. اس میں حضور کی آئلی زندگی پر گھریلو زندگی پر بڑے وسیق اور طبی حملے کیے. بئی ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم حجت الوداع ہے وہ تقریباً پورا وقت کرتا ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. ایک والیوم میں پوری نسل انسانی کی تاریخ لکھنے والا اور مرتب کرنے والا شخص اس خطبے کو کیا اہمیت دے رہا ہے, یہ پورا خطبہ وقت کرتا ہے. بالخصوص اس کے وہ الفاظ کہ لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسمد على أسمر ولا لأكبر على أسمد إلا بالتقوى. حضور کا یہ فرمان مبارک گویا کہ اس آیہ مبارک کا قائم اس کی ترجمانی, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہاں تقوا کی بنیاد پر الا بالتقوى, یہ ہے وہ اصول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیا. اور ایجی ویلس یہ تسلیم کرتا ہے کہ جہاں تک میں اس کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہیومن فریٹرنیٹی اکویلٹی اس کے بڑے بڑے راز پہلے کہے گئے, بلکہ اس نے تین الفاظ استعمال کیے ہیومن فریٹرنیٹی فریڈم اینڈ اکویلٹی, اس کے الفاظ اس کے راز بڑے کہے گئے دنیا میں. اور عیسائی ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ جیزس آف نظارت کے ہاں بھی بڑے بڑے راز موجود ہیں. عیسائی ہونے کے باوجود وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جیزس آف نظارت کے ہاں مسیح ناصری کے ہاں بھی واضح کا جہاں تک تعلق ہے پرمنٹ کے تحت ہے, لیکن کہتا ہے کہ نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک محاسرہ قائم کیا محمد عرب نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی طرف اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں, حضرت عمر فاروق ایمان لانے سے پہلے بڑے زبردست نیشنل قسم کے انسان تھے, اپنی عربیت اور عربیت سے بڑھ کر فرقیت پر فخر میں بہت ایک آگے بڑھے ہوئے انسان. یعنی اگر کس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل میں اور ایمان لانے سے قبل کے عمر ابن خطاب میں کوئی فرق نہیں, لیکن وہ قلب ماہیت ہوئی ہے اس عمر ابن خطاب کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں, کہ وہ اس وقت جبکہ دنیا کی عظیم ترین مملکت کے وہ فرما روا تھے, اس وقت وہ ایک حبش تھی آزاد شدہ غلام موٹے ہوٹ رکھنے والا جس کا سر قسمت کے معلوم, جس کا رنگ انتہائی سرے کے معلوم سے آ, اس کا نام نہیں لیتا تھا جب تک کہ پہلے سیدنا نہ کر لے سیدنا بلال ہمارے ساتھ کا بلال. تاریخ اسلامی سرکاری ہے, بڑے بڑے علم دین ہے کہ جو حبش کی نسل تھے جو افریقہ کے مختلف ممالک سے نسلوں سے تعلق رکھنے والے, ان کی جوتی ایسی جیتی ہے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگوں نے, یہاں تک کہ خلفاء کے اولاد ان کے بیٹے جو ہیں ان کی جوتی ایسی بھی کرنے سے اپنے لیے بھائی کو سب جانتے ہیں. یہ ہے در حقیقت عیسائی مبارکہ کے وہ دوسرا رخ کہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک بین الاقوامی اتحاد کی بنیاد وہ ان کے رسولوں پر ہے, وحدت آدم اور وحدت الہ. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین ایک اصول کے طور پر اسے ذہن میں سن کر لیجیے کہ کم سے کم دو مرتبہ نہیں آئیں گے اور ان میں ایک اچھی ترتیب بھی ہوگی. یہ مضمون جو سورہ حجرات کی سایہ مبارکہ میں آیا ہے یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی, جو عموماً ہمارے یہاں خطبہ نکاح میں یہ ناظمن پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس, وہاں بھی خطاب اسی طرح یا ایھا الناس سے ہوا ہے, لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں, اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کی ایک نسل ہے جس کو دنیا نے پھیلا دیا. اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیا کرتے اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے بچو, تاکہ رحمی سے بچو. اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے, تمہارا ہر ہر پیر اس کی نگاہ میں. اب آپ غور کیجیے کہ یہ رحمی رشتوں کا سلسلہ ہی ہے کہ جو اوپر اگر چلتے جائیں تو حضرت آدم اور حضرت حوا پر پوری نئے انسانی سے ایک اخوت سے ایک انسانی بھائی چارے کے رشتے کے اندر منتقل کر دیتا. یہ ہے اس آیا مبارکہ کا معاملہ کہ اجتماعیات کے معاملے میں ایک بین الاقوامی یا بین الانسانی سطح پر انسانوں کے مابین ایک رب سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے یہ دو مثبت اثاثات ہیں جو قرآن مجید فراہم کرتا ہے. اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ, اسلامی ریاست کسی رنگ اور نسل اور قوم کی بنیاد پر نہیں, مسلمانوں کی ہے تو اجتماعیہ کی بنیاد ایک نظریے پر قائم ہے. وہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, اس کی بنیاد پر ہے تو اجتماعیہ قائم ہوگی. کوئی چوہا, کوئی چمار, کوئی حبشی, کوئی ایرانی, کوئی قرآنی, کوئی ہو, آج یہ کلمہ شہادت ادا کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گویا کہ اس نے کوئی تالا, کوئی لکیر کھینچی ہوئی تھی کہ جس کو کراس کر لیا ہے اور وہ اس بین الاقوامی ایک برادری کا حق بن گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی. اسے آپ ایک آئیڈیولوجیکل سوسائٹی کہیے, اسے آپ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کہیے. اسلامی معاشرے, اسلامی ریاست کی بنیاد اہمیتوں پر نہیں ہے, نسلوں پر نہیں ہے, رنگوں پر نہیں ہے, زبانوں پر نہیں ہے. جغرافیائی حدود اگرچہ سلواتے کے زمین پر اسلامی ریاست کسی جغرافیائی حد بندی کے اندر ہی ہوگی, لیکن وہ جغرافیائی حد بندی اس کی اثاث اور بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہے نظریہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. یہ ہے جس پر جو ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کی اثاث استوار ہوگی. مزید بڑا اس معاشرے میں, اس ریاست میں بنا عزت و شرف تقویٰ ہوگا, کوئی دوسری چیز کسی شرافت, کسی عزت کی بنیاد نہیں بنے گی. ان محترمت عند اللہ اخلاقی, اسے اخلاقی تعلیم بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ یہ اخلاقی تعلیم واقعتا اگر لوگوں کے قلوب و اذہان میں جاری بھی ہو جائے تو یہ ایک جیتی جاگتی زندہ اور تابندہ ایک معاشرتی حقیقت بنتی ہے. ویلیوز جو ہے وہ فراہم کرتی ہے لوگوں کے انداز میں, لوگوں کے طرز عمل میں, ان تمام چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. ان کے نزدیک عزت کی بنیاد کیا ہے, آیا نسل ہے, نسب ہے, پیشہ ہے, رنگ ہے, سیرت ہے, زبان ہے, کیا ہے؟ اسلامی ریاست, اسلامی معاشرے میں فضیلت کی بنا صرف تقویٰ ہے. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا, جو جتنا اللہ کے رسول سے قریب تر ہو, اتنا ہی وہ مسلمانوں سے محبوب تر ہو, مسلمانوں کی نگاہوں میں اتنی ہی ان کی عزت ہو. یہ ہے در حقیقت وہ قدر کہ جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ استوار ہوتا ہے. سورہ حجرات کی اب جو باقی آیات رہ گئی ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے اسلام اور ایمان کے مابین ایک فرق تقابل. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سورہ حجرات میں یہ مضمون کس نسبت سے آیا ہے, کس تعلق سے آیا ہے, کس رب کی بنیاد پر آیا ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی ریاست ایک نظریاتی معاشرہ, نظریاتی ریاست ہے. یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام عام معنی میں صرف ایک مذہب نہیں ہے کہ وہ صرف انفرادی زندگی سے بحث کرے, صرف ڈوگما اور ریچول کا مجموعہ ہے صرف عقائد اور مراسم اور عبودیت پر مشتمل ہے, بلکہ اسلام اس دنیا میں ایک نظام بناتا ہے, ایک معاشرہ قائم کرتا ہے, ایک حکومت اور ایک ریاست قائم کرتا ہے. یہاں ایک لازمی ضرورت اچھی پیدا ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ طے کیا جائے کہ کون اس معاشرے میں شریک ہے, کون اس ریاست کا صحیح ہے. اس کے لیے کوئی بنیاد فراہم کی جائے, لازم کی جائے, پھر یہ کہ یہ بنیاد مخصوص اور مضبوط ہونی چاہیے, جس پر حکم لگایا جا سکے, جس کے بارے میں رائے قائم کی جا سکے, جس کے رد و قبول کے لیے کوئی معیار بنایا جا سکے. یہ ہے وہ چیز کہ جہاں سے اس مسئلے کا آغاز ہوتا ہے, کہ اسی بھی اعتبار سے اسلام کی اصل جڑ ایمان, ایمان ایک نفسی حقیقت ہے, وہ انسان کے قلب و ذہن کے ساتھ کیفیت ہے, جو خدا سے یقین, آخرت سے یقین, رسالت اور نبوت کے یقین سے وجود میں آتی ہے. یہ انسان کے باطن کا ایک پہلو ہے, اس کی بنیاد پر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکتا, یہ قانون کا موضوع نہیں بن سکتا, اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے, تو کتنا ہے. لہٰذا دنیا میں کسی قانونی نظام کی بنیاد, کسی شہریت کی بنیاد, کسی معاشرے میں شمولیت کی بنیاد ایمان نہیں ہو سکتا, بلکہ کچھ مظاہر ہوں گے, کچھ ایسے پہلو کے جو نظر آئے دکھائی دے, جن کے عدم وجود پر حکم لگایا جا سکے, وہ پہلو ہے کہ جن کو معین کیا گیا ہے اور ان کو ارکان اسلام کا نام دیا گیا. بنی الاسلام علی خمس, یہ حدیث بہت مشہور ہے, متفق علیہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, گواہی. اب یہاں دیکھیے مد گواہی استعمال کیا گیا, یہ زبان کے اقرار, اقرار باللسان والا پہلو جو ہے ایمان کا, وہ اسلام میں زیر بحث آئے گا. زبان کے گواہی دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہمیں اس سے بحث نہیں ہوگی کہ اس پر اس کا دل میں یقین بھی ہے یا نہیں, اس شہادت کو قبول کر لیا جائے. اس کے بعد چار چیزیں ہیں, اس کا انتظام اس کے لیے ضروری ہوگا, اقامت صلات, نماز قائم کرے, نماز کی پابندی کرے, زکات ادا کرے اگر صاحب نصاب ہے, روزہ رکھے رمضان مبارک کا, اور اگر صاحب استطاعت ہے اچھا. یہ ارکان اسلام ہے, یہ شعائر اسلام ہے, ان کی بنیاد پر کسی شخص کو اسلامی ریاست کا شہری تسلیم کر لیا جائے گا, کسی مسلمان معاشرے کا سر تسلیم کیا جائے گا, اس سے ایک مسلمان کا معاملہ کیا جائے گا, مسلمان عورت سے اس کا نکاح جائز ہوگا, مسلمان باپ کی وراثت اسے مل جائے گی, کہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب کسی ایسی بات کا بھی قائل ہے کہ جو جس سے دین کی کوئی بنیادی بات ہے منہدم ہوتی ہے, یہ ثانوی درجے میں اس کی تقسیم کی بنیاد بنے گی. لیکن جب تک یہ معلوم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز علم میں نہیں آئی ہے, اس وقت تک صرف ان ارکان کی بنیاد پر اسے مسلم معاشرے کا ایک فرد, اسلامی ریاست کا ایک شہری تقسیم کیا جائے. یہ ہے اسلام. اب اس فرق و تفاوت کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ, بڑی ہی جامعیت کے ساتھ, اگر کہ جیسا کہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ بہت سی آیات کا ایک خاص تک منظر ہوتا ہے, اسے آپ اس کا شان نزول کہہ لیں, لیکن یہ کہ اس سے یقیناً اس آیت کے مفہوم پر روشنی کرتی ہے, اس کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے, لیکن وہ مفہوم جو ہے اس کو جنرلائز کیا جائے گا, پھر وہ ادبی ایک رہنمائی کا کام دیں گے. فرمایا یہ بدو کہتے ہیں ایمان لے آئے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرات مدنی صورت ہے, اور اس کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ مدنی دور سے بھی آخری زمانے سے متعلق ہے. اس دور میں کیا ہوا تھا؟ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا, فیصلہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں گویا کہ فیصلہ کن اقتدار اور اختیار کے مالک ہو چکے. اس وقت بہت سے قبیلوں نے یہ سوچ کر کے اب رزسٹنس جاری رکھنے کا کچھ حاصل نہیں ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, انہوں نے اجتماعی سطح پر فیصلہ کیا اور وہ خوب آئے مختلف قبائل سے, حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں, اسلام لا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یہ جو اسلام میں داخلہ ہوا ہے جس کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, جب خلون ہے براہ کنگنا سے جب خلون ہے تو دین اللہ افواہ جاتا ہے, کہ لوگ جو ہے قید در قید جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کا اسلام میں داخلہ نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف تھا اس داخلے سے کہ جو مکی زندگی کے آغاز میں ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر جب ایمان لائے ہیں, حضرت حمزہ جب ایمان لائے ہیں, حضرت علی اور حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں, وہ ایمان کچھ اور ایمان تھا, یہ ایمان کچھ اور ایمان. ان لوگوں میں سے بعض کا قول نقل کیا, قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہتے ہیں ایمان لے آئے. کوئی لم تو نہیں, اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے ہو, اس مثال سے میں مبتلا نہ ہو. ایمان کچھ سو جگر ہے, کچھ حقیقت ہے دوسری. تم ایک بات کہہ سکتے ہو, ولیکن قولی اسلم نہ, یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے, ہم مسلمان ہو گئے. یا لفظی ترجمہ کیجیے, بہت فرم گئے, ہم نے اطاعت قبول کر لی. اسلام کے لفظ میں نے گردن میں ہاضم سرنڈر کر دینا, مخالفت اور مقابلہ چھوڑ کر چھپے ڈال دینا, یہ ہے اسلام. تم نے یہ کیا ہے, یا اس طرح میں کہہ لو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ابھی صرف اقرار باللسان کا مرحلہ طے ہوا ہے. تم نے زبان سے ان حقائق کا اعتراف کر لیا ہے, لیکن یہ کہ ان حقائق پر یقین تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا. یہاں دیکھیے کہ نفی کی تاکید کے لیے دو اصلی بات, یہ بھی فرمایا من تو نہیں, تم ایمان نہیں لائے ہو, نہیں تاکید کر دی گئی. بلما رکھو ایمان اسی کو نہیں دیکھو, ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ بحث اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں حقیقت ایمان کے ضمن میں اجمالاً آ چکی ہے. اس مرحلے پر اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اکثر دیکھ کر قرآن مجید میں اسلام اور ایمان کے الفاظ مترادف الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں, مومن مسلم. جب یہ دونوں حقیقتیں بلک بخش موجود ہیں, دل میں نور ایمان ہے, ظاہر میں اسلام ہے, عمل ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, حلال اور حرام کی پابندی ہے, جب تصویر کے یہ دونوں رخ ہیں, تصویر مکمل ہے, تو پھر تو انگریزی کا وہ محاورہ ہوگا کہ کال دی روز بائی اینی مین اٹ اسمیل ایز فری. مومن کہنے مسلم کہنے برابر. اس معنی میں لفظ اسلام حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی آیا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنائے رکھ, ہمیں اپنی فرما برداری پر کار بند رکھ, ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت پر میں سرگرم رہیں. تو اس معنی میں اسلام بہت بلند حقیقت ہے, اور اسلام اور ایمان مترادف ہم معنی ہے, لیکن ایک پہلو سے ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق. اسلام اس دنیا میں ایک نظام کی بنیاد بن رہا ہے, ایک قانون کی اثرات بن رہا ہے, اس کی بنیاد پر معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے, اس کی بنیاد پر ایک ریاست اور حکومت تعمیر ہو رہی ہے, اس کی اثرات پر اس ریاست کی شہریت کا معاملہ طے ہوگا. جبکہ ایمان وہ دلی کیفیت, یقین اور محبت خدا بندی, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کے آخرت میں معاملے طے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص دنیا میں مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا رہنما مانا جائے, مسلمانوں کا بہت بڑا قائد تسلیم کیا جائے, اور آخرت میں حقیقی ایمان کے اعتبار سے وہ صحیح وقت قرار دیا جائے, محروم مطلق قرار دیا جائے, اور جہنم کے آگ سے حوالے کر دیا جائے. تو معلوم ہوا کہ اس پہلو سے دیکھیے تو اسلام اور ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کر ایک کی نفیت کلی کے بابت دوسری کا اس بات کیا گیا. نفی اس درجے میں لم کو ملی, ماضی کی نفی لم کے ساتھ, جب کھیلے مظاہرے پر لم لگا کر ماضی کی نفی کی جائے تو ان کی انتہائی تاکید دیتی. مزید تاکید میں لمبا رکھے ایمانوں کی سنی گئی, تم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, بہو ہوا تمہارا اسلام قبول ہے, ان کے تو اللہ رسول اللہ یعنی تم نے آبا نے تم کہا. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے, تم نے اسلام قبول کیا, اطاعت قبول کی, اب اگر اس اطاعت پر کاربند رہو گے ان کے تو اللہ رسول نہیں, یہاں پھر دیکھیے اطاعت الہی اور اطاعت رسول بالکل اسی طرح درست سے یکجا ہو کر آ رہی ہے. جیسے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یا اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ تغابن میں آ چکا, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ تمہارے اسلام کا ابتدائی اور زمین کا فائدہ ہے. اگر تم اس پر کاربند رہو ان کے لیے اللہ رسول اللہ تم نے اعمال تم کیا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا. یہاں غور کیجیے کہ بظاہر بلکہ منطقی طور پر صحیح صورت تو یہ نظر آتی ہے کہ بغیر ایمان کوئی عمل قبول نہ ہو. یہ بات منطقی ہے, معقول ہے, سمجھ میں آتی ہے. یہاں اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے ایمان کی اس نفی کلی کے باوجود, لیکن غور کیجیے یہ ایمان کی نفی کلی حقیقی ایمان کے اعتبار سے, قانونی ایمان کے اعتبار سے نہیں. اس ایمان حقیقی کی انتہائی مؤکد نفی کے بعد ان کی اطاعت کو قبول کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے فجر میں سے خراب میں سے کوئی کٹوتی نہ ہوگی, کوئی کمی نہ کی جائے گی. ماں غلط سے ملا نہ لکھی طرح. اور دیکھیے آخری جو ٹکڑا ہے آیت کا, اس میں بھی اللہ سے اس کتاب کا حوالہ دیا گیا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اکثر آیات کے آخر میں اللہ سے اپنا میں سے یا کتاب میں سے ایک یا دو بالعموم دو دونوں کی شکل میں آتے ہیں, اور یہ یہی علل تک نہیں آتے نعوذ باللہ من ذالک, بلکہ ان میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے ان اسماء یا صفات کا اس آیت کے مضمون سے جس کے آخر میں جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی شان رفتاری اور رحیمی کا کسول ہے تو اس حالت کو بھی وہ قبول کر رہا ہے. اس میں بھی اگر اطاعت پر کاربند رہو گے تو اگر کہ اللہ نے تمہیں بہن کھول دیے ہو تمہارے اور سنا دیا ہے تمہیں کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, نہیں ہمیں اگر اطاعت بھی تم کرو صحیح طور پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو تو تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ غفور ہے, رحیم ہے, بہت بخشنے والا ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. وہ بندے سے اگر بالکل ناپول کا معاملہ کرے تو شاید کسی کی بھی رفت داری نہ ہو سکے, کوئی بھی چھٹکارا نہ پا سکے. وہ بندوں کے ساتھ بہت ہی رعایت کا معاملہ کرتا ہے. اگر تم اس حالت میں بھی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر ثواب میں سے کوئی کمی نہ کرے. یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس حیا مبارکہ کا مصداق دور نبوی میں تو صرف وہ لوگ تھے جو آخری زمانے میں اس طور سے ایمان لے آئے کہ ایک قبیلے میں بیٹھ کر طے کیا خیبر جب بھی پلان چوس قبیلہ, اس کے دو چار بڑے اور افراد آئے رسب کی صورت میں, انہوں نے اطاعت کی, اسلام لے آئے, تو گویا کہ پورا قبیلہ اسلام لے آئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں وہ دل کی دنیا کی تبدیلی, اللہ جس کی پردے کر دے لیکن سب کی اس طرح بیٹھے دکھائے تبدیلی تو نہیں ہو جاتی, وہ تو ایک بالکل دوسرا محل ہے. لہٰذا یہ صرف اس آخری دور میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے نقشے تھا اس کا نقشہ ان آیات مبارکہ میں سوچا گیا, لیکن بعد کے ادوار میں آنے والے مسلمانوں میں سے اکثریت کا حال ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جب رائے چلی اس وقت سب لوگ اس ایمان لا رہے ہیں, اسلام لا رہے ہیں, تو لوگ اسلام لے آئے. اسی طرح جب نسبن بعد نسبن اسلام کا معاملہ چلا تو ایک مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا مسلمان, اس کی اگلی نسل چلی مسلمان, تو نسبن بعد نسبن جو اسلام آیا ہے اور اس میں جو ایک امت اور ایک قوم کی شکل اختیار کی ہے تو اکثر کہا گیا وہ ایمان شعوری, وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے صفات پر یقین کی کیفیت, وہ انسان کے شعور میں اور اس کے قلب و ذہن میں ان حقائق کا اجاگر ہونا, سات لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ کیفیت نصیب ہے. یہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آیت کے آخری آیات کے بعد سے ذہن میں کیا جا چکا ہے کہ وہ تقلیدی ایمان تو خود بھی کچھ لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن جو اقتصادی اور شعوری ایمان جو سات ہوتے ہیں انگلیوں پر جنہیں جنہیں جانے کے قابل کہ جنہیں وہ کیفیت حاصل ہو, اکثر دوستر کا معاملہ جو مشابہ ہے اسی صورت سے کہ جو اس آیت میں سامنے آ رہی ہے بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں اور یہ محسوس کریں کہ وہ مثبت حقیقت ایمان کی, وہ یقین کی کیفیت, وہ نور ایمان, اس سے تو ہمیں حصہ نہیں ملا, اس سے ہم تیری دامن اور تیری بخش ہے, تب بھی مایوسی کی بات نہیں. اللہ کی شان رحیمی اور غفاری کا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی اگر اطاعت پر کاربند رہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اگر تو یہ بات واضح رہے تو یہ اطاعت جو ہے جس بھی اطاعت میں کلی اطاعت مطلوب ہے, اطاعت صرف وہی قرار دی جائے گی جس میں پوری اطاعت ہے. یہ نہیں ہے کہ جو چیز پسند آ گئی اس کی اطاعت کر لی और जो बात कठिन नजर आई या तबीयत के कुछ के लिए कुछ नागवार हुई तो उसने उस इतिहास का समाधा गर्दन से उतार फेंका, वो इतिहास मतलू गई इतिहास से खुल गई। वरना तो मामला वो होगा जो सूरह बकरा में आया, क्या फतेह नहीं बिबाज किताब तस्करीन बिबाज समा जगाए मैं पाले जाने का मिल से मिलना इस दिन की हयात दुनिया सयामल सयामत दूंगा इला हसब दिखाया मम्ला है बेबा से मम्मा का मनी क्या तुम हमारे अफान हमारी किताब हमारी शरीयत के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते, एक हुक्म पर आंखें करो दूसरा हुक्म पाए करो। अगर तुम ये करोगे तो जान लो कि कोई और सजा नहीं है उनकी के जो इस जुर्म का इत्तेहाद करे सिवाय इसके कि दुनिया में उन्हें जमीन रुकवा कर दिया जाए और हाथरत में शदीद तरीन आधार में फेंक दिया जाए और कान खोल कर सुन लो अल्लाह गाफिल नहीं है बेखबर नहीं है उससे कि जो कुछ तुम कर रहे हो। तो मालूम हुआ कुछ भी इतिहास इतिहास नहीं है इतिहास से कुल अगर इस इतिहास पर कारबंद रहो तो अल्लाह ताला ने अपनी शान गफ्फारी और रहीमी के तुफैल हमें ये इत्मीनान दिलाया कि हमारे उन आमाल की जगह में से वो कुछ काटेगा नहीं। इसमें एक पहलू और भी है, ये इतिहास पे पहले ला जैसा कि मैं पहले आज सब चुका हूँ हकीकत ईमान के जुम्मन में अगर इस इतिहास पर मुसलसल अमल रहे तो इसके नतीजे में भी एक ईमान पैदा हो जाता है। जिस तरीके से इंसान का बातिल उसके जाहिर पर असर डालता है उसी तरह इंसान का खारिज जो है उसके बातिल पर भी असर डालता है। अगर एक इंसान मुसलसल इतिहास खुदाबंदी इतिहास रसूल पर कारबंद रहे उसके नतीजे में एक यकीन की कैफियत एक ईमान की कैफियत चलिए वो ईमान शौरी के दर्जे पर न पहुंचे एक तकलीदी ईमान हो लेकिन एक यकीन की कैफियत जो है वो कल में पैदा हो जाएगी। इस पहलू से भी गया कि इसमें एक मंत्र की रत नजर आया कि अगर तुम इस इतिहास पर कारबंद रहो तो तुम्हारे जगाने से कुछ न कमी न होगी और इसमें यह भी पर हकीकत उसका नतीजा निकलने की तवक्को है कि वो ईमान हकीकी से सीधा अलग हो जाए। ये है जो आया मुबारक का और जैसा कि मैंने अर्ज किया इस मकाम पर इसका असल फायदा यह है कि इस्लामी रियासत की बुनियाद इस्लाम पर है ईमान पर नहीं। यहाँ ईमान के आदम वजूद का फैसला नहीं किया जा सकता। तकफीर हो सकती है कोई शख्स नमाज का मुनकर हो गया काफिर हो गया आप उसे काट दीजिए अपने नाम से, किसी शख्स ने ज़कात का इनकार किया वो काफिर हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ज़कात का इनकार करने वाले से जिहाद किया शैतान किया। जाहिर बात है कि उनका इर्तदाद उनका मुर्तद हो जाना हर सबके सिले से भाला पड़ता तभी उसे किताल जारी किया। इसी तरह कोई शख्स जरूरियात दीन में से किसी का इनकार कर दे उसकी तकफीर हो जाएगी, लेकिन जब तक ऐसी किसी चीज का जरूर उसकी तरफ से नहीं हो रहा है तो शहादत और चार अरकान इस्लाम एक ईमान का हिस्सा इकारी बिल निशान वाला और एक शायर इस्लाम या अरकान इस्लाम उनकी बुनियाद पर किसी को मुसलमान समझा जाएगा मुसलमान का सा मामला किया जाएगा इस्लामी रियासत का वो शहरी होगा। वो अगर नेक है मुस्तफी है पांच वक्त का नमाजी है तहज गुजार है उसकी इज्जत ज्यादा की जाएगी, लेकिन ये कि अगर वो इनके साथ से मुस्तफ नहीं है तो उसकी वक़्त उतनी ही कम महत्व में हो जाएगी, लेकिन कानूनी एतबार से इस तस्वे तक नकाबी रहेगा उसे वो तमाम शहरी हकूक हासिल रहेंगे जो इस्लामी रियासत में किसी भी शहरी को हासिल करेंगे। इसकी बुनियाद पर उसकी शहरियत का मामला तय होगा। قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اب دیکھیے کس قدر منطقی ربط ہے جب مسئلہ یہ چھڑ گیا کہ اسلام اور ہے ایمان اور چاہے متعین لوگ تھے ان سے مخاطب کر کے کہلوایا گیا لیکن بہرحال ایک بات اسی بھی طور پر سامنے آ گئی کہ ایمان کی مؤکد اور کامل نفی کے بابت اسلام کا اس بات اور ان کے اتحاد کو قبول کرنے کا کی ایک امید دلا دی گئی تھی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اب خود کہ پھر وہ ایمان کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے جو لوگ ایمان حقیقی تک رسائی حاصل کرنا چاہیے اس ایمان کا ارکان کون سے اس کے لوازم کیا ہے ان کی بنیادیں کیا ہیں، لہٰذا اگلی آیت جو ہے وہ اس کو طے کر رہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت اس پہلو سے کس مسئلے میں قرآن مجید کی اہم ترین آیت، اس لیے کہ ایمان کے مظاہر ایمان کے ثمرات ایمان کے نتائج ایمان کے لوازم یہ قرآن مجید میں جابجا بیان ہوئے ہیں۔ ہم بھی سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ان میں سے بہت سے تھا مطالعہ کر چکے ہیں بہت سے اکثر سامنے آئے، لیکن جہاں ایمان کو اسلام کے بالمقابل لایا گیا اور ایمان کی نفی کرتے ہوئے اسلام کا اثبات کیا گیا اور پھر اس پس منظر میں ایمان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یہ مقام منفرد حیثیت پر اہمیت کا حامل ہے. اب یہاں اس ایمان کا اسلام کے بالمقابل اس کی تاریخ ادب نکل آ رہی ہے, اور اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اول آخر حشر کا اسلوب ہے. انما المؤمنون انما کلمہ حق ہے, ترجمہ ہوگا مومن تو بس وہ ہے. جان لو, تم جاننا چاہو گے کہ پھر مومن کون ہے؟ اگر ہمارے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر ایمان کیا ہے, ایمان کے تقاضے کیا ہے, ایمان کے لوازم کیا ہے. تو جان لو انما المؤمنون مومن تو بس وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, جو ایمان لگا اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے. اس ایمان میں ایک یقین کی صورت اختیار ہے. یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا یہ ایک اضافی شرط جو ہے رعایت کی گئی, یعنی وہ ایمان یقین قلبی کی شکل اختیار کر چکا ہے. وہ صرف ظن اور تخمین اور گمان کے درجے میں نہیں, وہ انسان صرف کچھ اپنے منطقی استدلال کے تانے بانے کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو نہ مان رہا ہے, بلکہ وہ دل یقینی یقین کی کیفیت بن کر قلب میں جادوئی ہو گیا ہے. ایک ایسی کیفیت کے ساتھ کہ اس میں شکو کے شبہات کے کانٹے چیزیں نہ رہ گئے. ثم لم یرتابوا, جو ریب سے بنا ہے, جو سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں لفظ آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ارتیاب, ریب میں مبتلا ہو جانا. وہ ایمان ایک یقین, ایک چٹان کے معنی یقین کے طور پر ان کے دلوں میں قائم ہو جائے. یہ تو ہوا, پھر وہی بات نہیں پہلی, اس پر پھر کوئی انسان کا مشاہدہ, انسان کی اپنی حصے ظاہری جو ہے کوئی حکم نہیں لگا سکتی. اس یقین باطنی کا جو ظہور ہے انسان کے عمل میں, اب یہاں اس کو معین کیا گیا ہے. اور انہوں نے جہاد کیا اور اس جہاد میں اپنے مال اور جان کھپائے, اس میں اپنی قوتیں لگائیں, صلاحیتیں لگائیں, اوقات خرچ کیے, اور اس میں اپنے مالی وسائل ذرائع کو کھپایا اور کھوکا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. حقیقت ایمان کی تقریر میں بھی یہ آخری چیپٹر رہ گیا تھا. ایمان کا تعلق جہاد کے ساتھ, اس کو یہاں سمجھ لینا چاہیے. ایمان حقیقی کے دو ارکان ہیں, ایک یقین, یقین قلبی, اور دوسرے جہاد, مجاہدہ, تکمکش, یہ کوشش. یہ جہاد, یہ جد و جہد, یہ مجاہدہ, یہ تکمکش, یہ کوشش, یہ ایمان کے لیے, اللہ کے لیے, دین کے لیے انسان کا مسلسل فن اور جد و جہد کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا, یہ اس ایمان حقیقی کا مظہر اول ہے, یہ اس کا یقینی نتیجہ ہے. بالکل اس طرح جیسے کہ ہم کسی کمیونسٹ کے بارے میں بڑے اطمینان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت کچھ بنا پھرتا ہے, حالانکہ وہ اس کیپٹلسٹ سوسائٹی میں بڑے اطمینان سے رہ رہا ہے, پاؤں پھلا کر پھرتا ہے, اس کے مفادات ہیں جو اس معاشرے سے وابستہ ہے, اس کی زندگی میں وہ تصادم اور قسم قسم کر لیا ہے. ایک شخص کا اگر وہ واقعی تو بہت کچھ ہے, کمیونسٹ ہے, کسی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اطمینان سے رہنا اور اس میں اپنے لیے جگہ بنانا, اس میں پھلنے اور پھولنے کی کوشش کرنا, اس میں پاؤں پھلا کر سونے کی کیفیت, یہ اس کے حقیقی معنی میں محسوس ہونے کی نفی کر دیں. اسی طریقے سے ایک مسلمان حقیقی ایمان سے دائرہ ورتا ہے ایک ایسے ماحول میں جہاں ایمان کا غلبہ نہ ہو, جہاں اللہ کے احکام کا تو نافذ نہ کیا گیا, جہاں اللہ کا دین غالب نہ ہو, جہاں سنت رسول جو ہے اس کی بنیاد پر معاشرہ اقتدار نہ کیا گیا, وہاں اس کی زندگی ایک قسم تک کی زندگی, ایک تصادم کی زندگی ہوگی, ایک ہمہ وقتی مجاہدہ صحیح. وہ اس ماحول کو بدلنے پر اور اس میں ایک ایسا انقلاب لانے پر کہ جس میں اللہ کا دین قائم ہو, اللہ کے احکام کی تنقید ہو, کہ اللہ چاہتا ہے یہی ہو بقول حضرت مسیح علیہ السلام کہ اے رب تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو. اس مقصود کے لیے اگر اس میں محنت اور مشقت اور قربانی اور ایثار اور جد و جہد اور کوشش, اور یہاں تک کہ اگر وقت آئے تو اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہونے کا اگر جذبہ اور مادہ نہیں ہے تو یہ اس کے ایمان حقیقی کی نفی کے لیے کامل ثبوت ہے. گویا کہ ایمان حقیقی کے دو رکن آئے, ایمان یقین قلبی والا ایمان اور مجاہدہ اور جہاد اور قسم تک کی زندگی عمل میں, یہ ہے ایمان. فرمایا اولئک هم الصادقون, یہ ہے وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں, کہنے کو تو سب مومن ہیں, اور جو چاہے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کر لے. اور چلیے جس سب کے اندر یہ کیفیت نہیں دی ہے, اگر وہ بنیادی تقاضے پورے کرتا ہے, اگر اس نے شہادت کا کلمہ ادا کیا ہے, اگر وہ ارکان نماز کا صاحب اسلام کا پابند ہے, اسلامی ریاست میں اسلامی معاشرے میں اسے قبول کر لیا جائے گا. لیکن حقیقی ایمان وہ در حقیقت مجموعہ ہے ان دو چیزوں کا, یقین قلبی اور انسان کے عمل میں وہ جہاد اور مجاہدے کی ایک کیفیت, ایک مسلسل قسمت, ایک مسلسل جد جہد, ایک طیب تاہم اگر یہ ہے اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے, اور اس لیے وہ اپنی جان بھی کھپا رہا ہے, مال بھی کھپا رہا ہے, یہ ہے شخص الواقع حقیقت کے اعتبار سے مومن, اور یہ ہے وہ شخص جس کا دعویٰ ایمان سچا ہے. یہاں ذہن میں رکھیے اس آیا مبارکہ پر ہمارے منتخب صاحب کا ایک بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے. شروع ہم نے کیا تھا سورۃ الاخر سے, اس میں انسان کی نجات کے لوازم یا فرائض چار ہمارے سامنے آئی تھی, ایمان, عمل صالح, ثوابِ بالحق, ثوابِ بالصبر. یہاں یہ سمجھیے کہ ان چار کو دو میں سمو دیا گیا. جب ایمان حقیقی ہے, یقین قلبی والا ایمان, تو عمل تو اس کے تابع آپ سے آپ آ گیا. یہ حقیقت ایمان کی تقریر میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں. اور دوسرا جو ہے جہاد, یہ در حقیقت جانے ہے ثوابِ بالحق اور ثوابِ بالصبر, ان دونوں کا مجموعہ جہاد اور ایمان اور عمل صالح, ان دونوں کو ایمان حقیقی کے ذہن میں جمع کر دیا گیا. تو اس آیت میں گویا کہ سورہ الحشر کی چار چیزیں دو اصطلاحات کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں, اور ہمارے اس منتخب نصاب کا جو تیسرا جو حجہ تھا جو شروع ہونے والا ہے, اس کا مرکزی مضمون, اس کا عنوان جو ہے وہ جہاد ہے. جہاد کی حقیقت, جہاد کی غایت اولا, جہاد کی غایت خفیا, اس کا ابتدائی مقصد کیا ہے, اس کی انتہائی منزل کیا ہے, اس جہاد کی کیا اہمیت ہے, اس کے لیے کس کس طور سے پکارا گیا ہے, اور ایمان سے کس طریقے سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے. یہ مضامین ہے کہ جو ثوابِ بالحق کے ذیل میں اب اس منتخب نصاب کے کیسے حصے میں آنے والے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی بقیہ حیات کا صرف خلاصہ دیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کو جو اس بحث پر ایمان لائے تھے, ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تھا, کہ جس طرح ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ چھوٹا چنا باجے بھنا, خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے. وہ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کا زیادہ اس اظہار کیا کرتے تھے, حضور پر احسان بھی جتایا کرتے تھے. دوسرے کو مر گھر کر ایمان لائے, ہم نے تو ویسے ہی آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے. ان آیات میں اس کا نقشہ پوچھا گیا, اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ پر اپنا دین جتمانا چاہتے ہو, حالانکہ اگر اللہ کو تم مانتے ہو تو اللہ کو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب ماننے والا. پھر یہ بار بار اپنے ایمان کا اظہار اور اپنے اسلام کا اظہار اس انداز میں کرنا کہ جیسے کہ مجھ پر کوئی احسان تم نے کیا ہے ایمان لا کر, یا اللہ کے دین پر تم نے کوئی احسان کیا ہے ایمان لا کر, یہ چیز در حقیقت معافی کر رہی ہے کہ اندر کچھ خلا ہے, خالی ہے, محملہ حقیقت ایمان سے برابر نہیں ہے. یمنون علیک اسلم, یا نبی یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام میں آئے, کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ بھرو. ہاں اللہ کا احسان مانو اپنے اوپر کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی, اور اسلام میں آئے ہو تو گویا کہ ایمان کی سہارا پر پڑ گئے ہو, اب اس ایمان کی منزل تک بھی رسائی کی توقع کر سکتے ہو. اور دیکھو آسمان اور زمین کی ہر چھٹی چیز اللہ کی نگاہوں کے سامنے, لہٰذا جسمانے اور بار بار کہنے کی حاجت نہیں. اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے. بہرحال اسلامی معاشرے اور ریاست کی شہریت تمہیں حاصل ہو گئی, تم نے کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا, اب یہ ارکان اسلام ان کی پابندی کرو, تم مسلمان تسلیم کیے جائے گے, اور تمہاری حقوق جو ہے دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ محفوظ رہیں گے. لیکن اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ مقام مطلوب کیا ہے, ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے, تو اس معیار کو ذہن میں رکھو, یقین قلبی اور مجاہدہ مسلسل. وآخر دعوانا ان الحمد.